إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے امت میں افراد کو مختلف طبقات میں بانٹا ہے یہ تفریق اس اعتبار سے ہے کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کا اکرام کرے اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے ضرورتیں دنیوی اعتبار سے بھی ہوتی ہیں اور دینی اعتبار سے بھی ہوتی ہیں اور مقام دنیوی عہدے کے اعتبار سے ہوتا ہے عمر کے اعتبار سے ہوتا ہے احسان کے اعتبار سے ہوتا ہے تقوی کے اعتبار سے ہوتا ہے یا پھر علم کے اعتبار سے ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکرام اجلال اور رحم کا سلوک سکھایا ہے یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہے آپ نے فرمایا لیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے من لم یجل کبیرنا جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کرے ان کا احترام نہ کرے ان کی عزت نہ کرے وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے جو ہمارے عالم کا حق نہیں پہچانتا ایسا انسان ہم میں سے نہیں ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑی عمر والے اپنے سے بڑے مرتبے والے ان کا احترام اور اکرام کریں بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کو دبانے کی بجائے ان پر حکمرانی کرنے کی بجائے انہیں ذلیل کرنے کی بجائے ان کے ساتھ رحم کا سلوک کریں اسی طرح سے امت میں افراد علمی اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے محتاج رہتے ہیں ہر انسان ساری باتیں نہیں جانتا ہے لیکن امت میں ہمیشہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو دین کا گہرا علم رکھتے ہیں جن کی ضرورت لوگوں کو پیش آتی ہے کبھی نکاح کے مسائل کے لیے کبھی جنازے کے مسائل کے لیے میراث کے مسائل کے لیے پھر یا عقیدے طہارت اور زندگی کے دوسرے معاملات میں کبھی تجارت کے مسائل میں حلال و حرام کے لیے ہر انسان ساری باتیں نہیں جانتا ہے لیکن امت میں ہمیشہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو دین کا گہرا علم رکھتے ہیں انہی لوگوں کو عالم کہا جاتا ہے اس کی جمع علماء ہے اسی لیے کہا کہ جو آدمی ہمارے عالم کا حق نہ جانے وہ ہم میں سے نہیں معلوم یہ ہوا کہ امت کے افراد پر علماء کا حق ہوتا ہے امت پر امت کے ہر ہر فرد پر علماء کا حق ہوتا ہے اور وہ حق یہ ہے کہ عالم کا احترام کیا جائے اس کی بات مانی جائے اور اس کی غلطی پر اس سے درگزر کر کے اس کو تنبیہ کی جائے تو یہ جو چیز ہے یہ امت میں آج مفقود ہوتی جا رہی ہے امت میں دو طرح کے طبقے پائے جاتے ہیں عالم کے تعلق سے عموماً دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں ایک تو طبقہ وہ ہے جو آنکھ بند کر کے عالم کی ہر بات کو مان لیتا ہے چاہے وہ صحیح بولے یا غلط بولے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کی بات صحیح ہے یا غلط اب وہ حلال کو حرام بھی کہہ دے تو جب عالم نے کہا ہے تو ہم مانتے ہیں حالانکہ معلوم ہے کہ حرام ہے تو اب ایسی جتنی چیزیں ہیں ان میں عالم کی بات کو غلط بات کو بھی آنکھ بند کر کے تسلیم کرنا اسلام میں نہیں ہے دوسری چیز دوسرا طریقہ کہ ایک انسان یہ کہے عالم عالم کوئی چیز نہیں ہے ہم اپنے دل سے جو تحقیق کریں گے ہمارے ذہن میں جو آتا ہم اس کو مانیں گے یہ دوسرا طریقہ ہے یہ آزادی والا ہے آزادی اور غلامی ایسا کہ ایک انسان عالم کا اندھا غلام بن جائے اس کے پیچھے چلنے والا بنے اور غلط معلوم ہو کر بھی آنکھ بند کر لے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عالم اس کے خلاف بولے تب بھی اس کی بات کو مان لے پھر وہ عورتیں اس کے پاؤں دبا رہی ہیں غیر محرم تب بھی پیر صاحب کی بات چلتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، باپ کے جیسا ہے، حالانکہ باپ کے جیسا نہیں ہو سکتا، اس کی میراث میں سے کسی کو دینے والا نہیں ہے، لیکن آنکھ بند کر کے اس کی ہر غلط بات کو تسلیم کر لینا یہ بھی غلط ہے، جیسے یہودیوں نے کیا کہ جب انہوں نے اللہ کی حرام چیز کو حلال کر دیا اور حلال کو حرام، یہودیوں نے ان کی باتوں کو مان لیا، اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من اللہ، کہ انہوں نے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے عابدوں کو اور اپنے عالموں کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا، وہ کیسے؟ تو عدی بن حاتم کی حدیث میں ہے، صحابی ہیں، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس آیت کو، تو میں نے کہا ہم تو ان کا اپنا رب نہیں مانتے تھے، تو کہا کہ اچھا ایسا نہیں تھا کہ جب وہ اللہ کی حلال چیز کو حرام کرتے تم حرام مانتے، جب وہ حرام کو حلال کرتے حلال مانتے، کیا ایسا نہیں تھا؟ کہا ایسا تو تھا، کہا یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی ان کو اپنا رب اور معبود ماننا ہے۔ تو ایک طریقہ مسلمانوں میں بعض لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ عالم کی غلط بات کو بھی آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے، خاص طور سے نوجوانوں میں یہ طبقہ دکھائی دیتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم کو عالم کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے حساب سے گوگل پہ جو بھی ڈھونڈیں گے، یوٹیوب پہ جو بھی ڈھونڈیں گے، اس کے حساب سے ہم چلیں گے، مفتی گوگل اور شیخ یوٹیوب حفظہ اللہ، تو یہ جو ہیں ان کے علماء یہ ہیں۔ بعض اوقات اس سے فائدہ ہوتا ہے اور بعض اوقات بڑا نقصان ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی عالم اس پر آ کر بول سکتا ہے، وہ شیعہ بھی ہو سکتا ہے، وہ قادیانی بھی ہو سکتا ہے، وہ منکر حدیث بھی ہو سکتا ہے، شروع شروع میں اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کی بات مان لیتا ہے، اس کے پیچھے چلنے والا بنتا ہے، لیکن کسی عالم کے پابند نہیں بنتا ہے، گویا کہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی پہلی کیٹیگری میں ہے، لیکن وہ اپنے پہچان والے عالموں سے نہیں لیتا ہے، دور کا کوئی آدمی ہوتا ہے اس سے لیتا ہے اور آزاد رہنا چاہتا ہے، اس کو اپنی تحقیق بتاتا ہے، کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے۔ تو یہ دونوں بیماریاں ہیں، ان کے بیچ میں ایک راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، وہ کیا ہے؟ کہ عالم کا احترام کیا جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کے ساتھ بدزبانی نہ کی جائے، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے، وہ بات جو قرآن و سنت کی دلیل سے مزین ہو، دوسرے اس کی ان باتوں کو نہ مانا جائے جو قرآن و سنت سے ٹکرانے والی ہو۔ تو عالم کا احترام اپنی جگہ، اور اس کی بات ماننے میں صحیح بات لینا اور غلط بات چھوڑ دینا، یہ دونوں چیزیں جمع کرنا یہ بیچ کا راستہ ہے، اور یہ صراط مستقیم ہے، اور یہی صحابہ کرتے تھے، یہی سلف کرتے تھے، یہی ائمہ نے ہم کو سکھایا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں خاص طور سے اس طبقے کے لیے جو عالموں کو نہیں مانتا ہے یا عالموں سے آزاد ہو کر جی رہا ہے، ایسے طبقے کے لیے، خاص طور سے آج ایجوکیشن کا دور ہے، ہر آدمی کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیتا ہے، اور پھر وہ عالموں کے خلاف بولنا شروع کرتا ہے، وہ عالموں کو حقیر سمجھنا شروع کرتا ہے، ہم کو انگلش آتی ہے، عالم صاحب کو کدھر انگلش آتی ہے؟ اچھا تو قرآن صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا، وہ اچھا پڑھے گا؟ تو فیلڈ تیری الگ ہے، اس کی الگ ہے، عالم کے لیے ضروری نہیں کہ انگلش آئے، آئے تو بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے، عالم کو آنا چاہیے، لیکن انگلش سیکھ کے وہ جنت میں جائے گا ایسا ہے؟ انگلش نہیں سیکھا سیدھا جہنم میں؟ نہیں، لیکن دین کا علم اس کے پاس ہے، ہر آدمی کامل نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس جتنا علم ہے وہ اس کی اور تمہاری رہبری کے لیے کافی ہے، دنیا کے سارے جیوگرافی، فزکس اور کیمسٹری، بایولوجی، زوالوجی، باٹنی اور اوشنالوجی اور نہ جانے کتنے ہیں، یہ سارے علوم اپنی جگہ مفید ہیں، اور ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان بچے ان کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ہم آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اس میں ہم دنیا میں سب سے آگے بھی بڑھ جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عالم کو حقیر مانیں، کیونکہ گھر میں جنازہ ہوگا تو فزکس کے رولز وہاں اپلائی ہوں گے؟ نہیں۔ نکاح ہے تو جیوگرافی چلے گا اس میں؟ نہیں۔ میتھمیٹکس چل سکتا ہے، کتنا خرچ ہے، کیا ہے، لیکن باقی چیزیں، دین کا علم اس کو ہونا چاہیے، نکاح کون سا ضروری ہے، کیسا صحیح ہے، کون سا حرام ہے، بیوی شوہر کے حقوق کیا ہے، وہ دین سکھائے گا۔ تو عالم کا احترام ضروری ہے۔ آج کا یہ جو درس اور یہ خطاب ہے، یہ اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے ہیں کہ ہم عالموں کا احترام کرنے والے بنیں، اور ان کے پیچھے اندھے ہو کر چلنے والے نہ بنیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ عالم کا بھی امت کے افراد پر حق ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ولا ویعرف لعالمنا حقہ, ہوا ہمارے عالم کا حق نہیں جانتا, ہمیں سے نہیں ہے. تو عالم کا ایک عام انسان پر حق ہوتا ہے. اس حدیث کو امام احمد الحاکم نے روایت کیا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ عالم کون ہے, عالم ہوتا کون ہے. اسلامی اعتبار سے عالم کی صفت یا یہ ڈگری یا یہ پوزیشن کس کی ہے؟ بعض اوقات لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ایک آدمی اگر ایک حدیث بھی جانتا ہے, ایک آیت بھی جانتا ہے, وہ اس کا عالم ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی کہ وہ ایک آیت جانتا ہے, اس اعتبار سے عربی کے ورڈ کے حساب سے عالم کا لفظ اس پر آتا ہے. لیکن اسلامی اصطلاح میں عالم جس کو کہا جاتا ہے وہ ایسا نہیں, ورنہ آپ کا بچہ بھی عالم ہو جائے گا. بچہ بھی کچھ نہ کلمہ تو جانتا ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ کلمے کا عالم ہے, سورہ فاتحہ کا عالم ہے, قل ھو اللہ احد کا عالم ہے. تو پھر دنیا میں کوئی غیر عالم نہیں رہے گا, سارے مسلمان عالم ہو جائے گا. اس لیے کہ ہر مسلمان کچھ نہ کچھ جانتا ہے. عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتا ہے. قرآن اس کو معلوم ہے, حدیث اس کو معلوم ہے, اور قرآن و سنت میں سے غور و فکر کر کے لوگوں کی رہبری کے لیے مسائل استنباط کر سکتا ہے. دوسرے علماء سے بھی استفادہ کرے گا عالم, ضروری نہیں کہ وہ کسی سے فائدہ نہ اٹھائے. آپس میں علماء ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں, پچھلے علماء ہمارے اسلاف جتنے ہیں ائمہ کرام ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن عالم اس کو کہتے ہیں جو دین کے مسائل کو دلائل کے ساتھ جانے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسلامی اعتبار سے عالم کون ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے. نمبر ایک, عالم کی پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے پاس بصیرت ہو اور دلائل ہو. اس کے پاس, ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں کیوں؟ اس کے پاس دلیل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, کون بتایا؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے. پانچ وقت نماز فرض ہے, کہاں سے؟ یہ فلاں دلیل اس کی ہے. روزہ رمضان میں ہے, 29 یا 30 کچھ بھی ہو سکتا ہے, کہاں ہے اس کی دلیل؟ قرآن میں, سنت میں ہے. اس طرح سے زندگی کے جتنے مسائل آتے ہیں, چاہے وہ عقائد کے ہوں, عبادات کے ہوں, اخلاقیات کے ہوں, معاملات کے ہوں, حلال و حرام جو بھی ہیں, یا اسلامی آداب ہوں, سلام کے لیے کیا الفاظ ہیں, جواب کن الفاظ میں دینا چاہیے, وہ سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے. یہ تو عام آدمی کرتا ہے. عالم کون ہوتا ہے؟ جو علم والا ہوتا ہے. اور علم کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. اللہ کے نبی جو علم اپنے پیچھے چھوڑ گئے, قرآن اور سنت کا علم, اس علم کا حامل عالم ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں کیا فرمایا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ہماری جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. دو چیزوں کی تعلیم دیتے, کون سی؟ ایک کتاب اور دوسرے حکمت. کتاب و حکمت کی تعلیم کا کیا مطلب؟ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت ہے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, یعنی قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں. تو ایک عالم اگر واقعی علم اس کے پاس ہے, تو علم یہ دو چیزیں ہیں, قرآن اور سنت. اس کے پاس قرآن کا بھی علم ہونا چاہیے, اس کے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا, سنت کا علم ہونا چاہیے. اگر یہ دو علم اس کے پاس نہیں ہیں, وہ عالم نہیں ہے. وہ تو عوام کی طرح ہے, جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی کر رہا ہے. تو پہلا معاملہ یہ ہے کہ عالم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کیا ہو؟ بصیرت ہو. بصیرت کا مطلب ہوتا ہے گہری سوجھ بوجھ, ان ڈیپتھ نالج, اس کے پاس گہرا علم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل, اے نبی آپ کہیے, حل یستوی الاعمى والبصیر, دو لوگ ہیں, اعمى بصیر. اے نبی آپ کہیے, کیا اعمى اور بصیر برابر ہو سکتے ہیں؟ اعمى اندھا, بصیر آنکھ والا, یا جس کو آپ کہیں گے بینا, دیکھنے والا. تو اے نبی آپ کہیے کہ کیا اعمى اور بصیر برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ آنکھ والا کیا کرتا ہے؟ خود دیکھ کے چلتا ہے, گڑے سے بچتا ہے. اندھا کیا کرتا ہے؟ اس کے پیچھے چلتا ہے, اگر سامنے والا گڑے میں گیا تو یہ بھی گڑے میں جائے گا. تو بصیر آنکھ والا اور اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. معلوم ہوا کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی مثال اندھے کی طرح ہے کہ جو دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اندھا چلے، اور جو بینا ہے آنکھ والا ہے وہ علم والا ہے کیونکہ وہ خود دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھیے دو روشنیاں ہونا چاہیے، ضمن میں کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھیں، دو چیزیں ہونا چاہیے تب آدمی کو دکھائی دے گا، ایک خارجی روشنی، ایک روشنی ہونا چاہیے، دوسرے آنکھ ہونا چاہیے، آنکھ میں بھی روشنی ہونا چاہیے۔ بولے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، باہر روشنی ہے آنکھوں کی روشنی چلی گئی اس لیے دکھائی دیتا ہے؟ نہیں۔ تو ایک تو باہر کی روشنی ہونا چاہیے، ایک آنکھ کی روشنی ہونا چاہیے، تب جا کے کوئی چیز دکھائی دیتی ہے۔ آنکھ کی روشنی کیا ہے؟ وہ بصیرت، وہ سوجھ بوجھ ہے جو اللہ بندے کو دیتا ہے، وہ سمجھ ہے جو ایمان کی روشنی اس کو ملتی ہے، وہ غور و فکر کرنے والا بنتا ہے، سوچنے والا بنتا ہے۔ لیکن باہر کی روشنی کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے، وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے، جو نور ہے۔ وہ نور اگر نہ ہو کتنا بھی عقل مند ہو کچھ فائدہ نہیں۔ آنکھ اگر ہے ہمارے پاس ایک دم اوکے اے ون، لیکن پورا اندھیرا ہے، ٹھوکر نہیں کھائیں گے ہم لوگ، ٹھوکر کھائیں گے۔ تو کتنا بھی دنیا کا عقل مند آدمی ہو، اللہ کی طرف سے آنے والے علم کی روشنی میں نہیں چلے گا، ٹھوکر کھائے گا۔ لیکن کتنی بھی روشنی میں نہایا ہوا ہو لیکن آنکھوں کا نور اس کے پاس نہ ہو، اس کے پاس ایمان نہ ہو، اس کے پاس سمجھ نہ ہو، تو ایسا انسان اس کے پاس قرآن آئے گا، حدیث آئے گی، لیکن اس کو مانتا ہی نہیں یا سمجھتا ہی نہیں، تو فائدہ اٹھا پائے گا نہیں، پھر بھی ٹھوکر کھائے گا۔ لہذا یہ دو نور ہونا ضروری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ کہیے کہ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو پھر تم لوگ غور کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں جواب یہاں پر ہڈن ہے۔ اے نبی آپ پوچھئے کیا آنکھ والا اور اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ جب نہیں تو تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بصیر کون ہے؟ ابن جریر الطبری مفسر ہیں، جس کا خلاصہ، ان کی تفسیر کا خلاصہ تفسیر ابن کثیر ہے، کہتے ہیں البصیر کون ہے؟ وہ مومن، المؤمن الذي قد ابصر آیات اللہ وحججہ، بصیر وہ مومن ہے جو اللہ کی آیتوں اور اس کی دلیلوں کی گہری بصیرت رکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم اس کے پاس ہے، چاہے وہ قرآن کی آیات ہو یا آسمان و زمین کی، اور اللہ کی جو دلیلیں ہیں، دلائل جو اللہ نے دیے حق کے ثابت کرنے کے لیے، ان کو جانتا ہو گہرائی کے ساتھ، فاقتدا بها، اور ان کو فالو کرتا ہو، ان کی اقتداء کرتا ہو، پیروی کرتا ہو، واستضاء بضیائها، اور اس کی روشنی میں چلتا ہو۔ بصیر کون ہے؟ ایک ایسا انسان جس کو دلیلیں معلوم ہو، نمبر ایک، دوسرے ان کو فالو کرے اور اس روشنی میں آگے بڑھے، ایسا انسان عالم ہوتا ہے۔ واقعی عالم وہ ہے جس کے پاس کیا چاہیے؟ پروفس۔ تو دلائل اگر نہیں ہے تو باتیں کر کے کوئی مطلب نہیں۔ لہذا اصل ہمارا ان دروس کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہماری عوام کے سامنے قرآن سنت کی، علماء کے اقوال کی وہ باتیں آئیں، جو بھی ہم سیکھیں وہ دلیل کے ساتھ سیکھیں، جو بھی چیز وہ ہمارے سامنے ہو۔ حجج، حجہ، یہ جو ہے حجہ کا معنی ہوتا ہے دلیل۔ ہمارے حجت کا مطلب بہت حجت کر رہا ہے، جھگڑا نہیں، عربی زبان میں حجت کا مطلب ہوتا ہے ایسی دلیل کہ جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو پہلی صفت عالم کی کیا ہے؟ اس کے پاس بصیرت ہونا چاہیے، وہ نالجبل ہونا چاہیے، سطحی علم نہیں، گہرا علم، گہرا علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ چار چیزیں جان لی اور عالم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اس کے پاس گہرا علم دین کا ہونا چاہیے۔ نمبر دو، صرف معلومات کام کی نہیں، معلومات کا اثر دل پر آدمی کے ہونا چاہیے، اور اللہ کا ڈر آدمی کے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر دل میں ڈر نہیں ہے تو اس کے علم میں عیب ہے۔ جو علم آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہ کرے اس کو واقعی علم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ان سے یہ آئی ہے، کہتے ہیں کہ لیس العلم بکثرت الروایہ ولکن العلم خشیہ، علم بہت ساری حدیثوں کے جاننے کا نام نہیں ہے، یہ پروف وہ پروف وہ دلیل، ٹھیک ہے وہ بھی تو علم ہے، لیکن کہتے ہیں اصل علم کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ ساری باتیں معلوم ہے اور ڈر پیدا کر تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، انما یخشى، خشیہ، خشیہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ تو انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں تو علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی معرفت، اگر آدمی کب ڈرتا ہے کسی سے؟ جب اس کی بڑائی جانتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کی ایک چھوٹی مثال لیجئے، ایک آدمی اس کے بازو میں آ کے ایک آدمی کھڑا ہے اور یہ بک بک کر رہا ہے، الٹی سیدھی کچھ بھی باتیں کر رہا ہے، فوراً اس کو کوئی کان میں کرے، بتائے اس کو یہ کمشنر ہیں جو تیرے بازو کھڑا ہے، وہ تو پولیس کو گالیاں دے رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ بولے کچھ نہیں ہوتا، ایسا بولے گا؟ نہیں، ڈر جائے گا۔ وہ آدمی کیا گیا؟ نہیں، پولیس میں اچھے بھی لوگ ہیں، ایسا بولے گا۔ تو اب کیا ہو گیا؟ ڈر۔ کیوں؟ پہلے بھی تو وہ انسان تھا، اب وہ انسان نہیں، ایسا ہو گیا، وہ بھی ابھی بھی انسان ہے، پانچ منٹ پہلے بھی انسان تھا وہ، لیکن اس کا مقام اس کو معلوم پڑا ہے اور اس کا پاور اس کو معلوم پڑا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اس کو اندر لے سکتا ہے، خوب دھلائی اس کی کروا سکتا ہے۔ تو اس کے پاس وہ پاور ہے، اس کی قدرت، اس کی طاقت جب اس کو معلوم پڑتی تو اس کو ڈر پیدا ہوتا ہے۔ بندوں میں یہ ہوتا ہے، جب ایک انسان واقعی اللہ کا علم کہ وہ ہماری سرگوشیوں کو جانتا ہے، ہماری پکڑ کبھی بھی کر سکتا ہے، اس کے آسمان اور زمین اس کے حکم کے آگے کچھ نہیں ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو تباہ کر سکتا ہے، اس کے ایک حکم پہ آسمان اور زمین سب جو اللہ تعالیٰ بکھیر کے رکھ سکتا ہے۔ جب اس کی طاقت انسان کو معلوم ہوتی ہے، اس کی قدرت انسان کو معلوم ہوتی ہے، تب جا کے انسان میں ڈر۔ تو یہ کیا ہے؟ علم اور معرفت انسان کے دل میں ڈر پیدا کرتی ہے۔ جتنا پہچانے گا اللہ کو، اتنا ڈرے گا اللہ سے۔ لہذا اسی لیے اللہ نے فرمایا، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں تو علماء ہی اللہ سے واقعی ڈرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، سب کچھ جان کر بھی وہ واقعی عالم نہیں ہے۔ کیونکہ جب اللہ نے کہا کہ علماء ڈرتے ہیں، کا مطلب جو ڈرتا نہیں ہے وہ علماء میں ہونے لائق نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ دوسری بات ہے کہ وہ صرف جانکار نہ ہو بلکہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو۔ نمبر تین، ایک عالم واقعی وہ ہے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والا ہو۔ آخرت بہتر یا دنیا؟ تو کہے آخرت بہتر ہے، صرف بولنے والا نہ ہو، واقعی اس کے دل میں بات بیٹھی ہوئی ہو کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے۔ اگر ایک عالم آخرت پر دنیا کو ترجیح دے، وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ادنا علم انسان کے لیے ہے کہ واقعی وہ یہ جانے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے قارون کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں، ایک دلیل میں ذکر کر رہا ہوں۔ قارون کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے فرمایا، فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ۔ قارون بہت مالدار آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، اپنی قوم میں نکلا اپنی پوری زینت کے ساتھ، بڑے بڑے خزانے اس کے پاس تھے، وقت نہیں ورنہ اس پہ تفصیل سے ہم بات کرتے، بڑے بڑے خزانے اس کے پاس تھے، تو اپنی ساری زیب و زینت کے ساتھ وہ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو دنیا ہی کی زندگی کے چاہنے والے تھے، دنیا ہی کی زندگی کے چاہنے والے تھے، کیا کہنے لگے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے، انہ لذو حظ عظیم، کیسی قسمت والا ہے یہ، بڑی قسمت والا ہے، اتنی خزانے، اتنا مال اس کے پاس ہے، کیا نہیں ہے۔ ہم بائسیکل پر جا رہے ہیں، مرسیڈیز ہمارے پاس سے جائے زوم، تو آدمی کیا سوچتا ہے؟ کاش کہ میرے پاس بھی ایسا نہیں ایسا ہوتا، میں ایسا ہوں، ایسا ہونا چاہیے تھا، تو آدمی کہتا ہے کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتا۔ تو جس کی نگاہ میں دنیا کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، دنیا دار کو دیکھ کر وہ رال ٹپکاتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، وقال الذين اوتوا العلم، لیکن پھر وہ لوگ جو اسی قوم میں جن کو اللہ نے علم دیا تھا، جو لوگ علم دیے گئے تھے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم, برا ہو تمہارا, پردہ پڑا ہے تمہاری عقل پر, برا ہو تمہارا, ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. اس کے پاس کیا ہے, برا ہو تمہارا, اللہ کا بدلہ بہتر ہے اس انسان کے لیے جس کے پاس ایمان اور نیک عمل ہو. جو اللہ کے پاس ایمان اور عمل کا بدلہ ہے اس کے سارے خزانے اور زیب و زینت سے بہت بہتر ہے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ, اور یہ چیز اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بہت صبر کرنے والے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے پبلک اوپینین اور عالم کا کمنٹ. پبلک اوپینین کیا ہے, اپنے پاس بھی ایسا ہونا چاہیے تھا, کتنا اچھا ہوتا. عالم کیا کر, اللہ کے بندے اللہ نے ایمان و عمل دیا اس پر شکر کر, اس کے بدلے جو ملنے والا اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ختم ہونے والا ہے وہ باقی رہنے والا, یہ گھٹیا ہے وہ اعلیٰ ہے, یہ دنیا میں اچھے برے سب کو ملتا ہے وہ صرف اچھے کو ملتا ہے. اب بول, ثواب اللہ خیر, اللہ کا جو ثواب ہے, اللہ جو بدلے میں عطا کرتا ہے تو وہ اس سے بہتر ہے جو اس کے پاس ہے. یعنی عالم دنیا دار کے مال اور زینت کو دیکھ کے دھوکہ نہیں کھاتا ہے, اس کے دل میں ہچکیاں نہیں لگتی ہیں کہ کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا ہے. بہت سارے آپ دیکھیے, ماں باپ نے مدرسے میں پڑھایا, اب باہر آنے کے بعد دیکھتا ہے اس کے پاس بلڈنگ, اس کے پاس بنگلہ, اور میرے پاس جنگلہ کچھ بھی نہیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو کیا سوچتا ہے, میری زندگی میرے ماں باپ نے برباد کر دی ہے. اچھی کوئی کانوینٹ اسکول میں ڈالتے اب تک کے لوگ میرے کو سلام صاحب بولتے ہیں, لیکن اب میرے پاس کچھ بھی نہیں. جو اس کے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے, وہ دوسروں کی رہبری کر کے سب کا ثواب لے کے ان سے اوپر کی جنت میں جا سکتا ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے, ایمان, جب آدمی کو واقعی یقین ہو, ایمان ہو, تو آدمی دنیا کو کبھی آخرت سے بہتر نہیں سمجھتا ہے. تو معلوم ہوا کہ تیسری چیز جو ہم نے سیکھی, عالم وہ ہے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر چار, صرف بیان بازی کرنے سے آدمی عالم ہوتا نہیں. آج کل ہو رہا ہے ویسے, کوئی بھی آدمی کھڑے ہو کے بولنا شروع کر دے, کچھ بھی رٹ لیا, چار حدیثیں, پانچ آیتیں اور دو سائنس کی باتیں, قرآن حدیث اینڈ سائنس, قرآن حدیث اینڈ لاجک, قرآن حدیث اینڈ آئی تھنک, اس طرح کی جو چیزیں ہیں آج گمراہی کا سبب بن رہی ہیں. بلا شبہ ایک انسان دین کا علم حاصل کرے, کچھ چیز یاد کرے, بہت یعنی ایک نیکی ہے اور یہ سعادت کی چیز ہے. لیکن بعض اوقات انسان کو جب بولنا آتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھ کو سوچنا بھی آتا ہے. دین کا گہرا علم ایک الگ چیز ہے اور کسی چیز کو رٹ کے اس کو بیان کرنا دوسری چیز ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. آپ کا بچہ تقریر رٹ لیا مولوی صاحب کی دی ہوئی, تو وہ آپ سے زیادہ معلومات اس کو ہو گئی نہیں, اس کو اتنا ہی رٹا ہوا ہے اس کے پاس, باقی مسائل اس کو نہیں معلوم ہے. لہذا یہ بات کے دور میں فتنہ ہونے والا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیا تھا. آپ نے کیا فرمایا, اصبحتم فی زمان, تم ایک ایسے زمانے میں ہو, کثیر فقہاؤہ, جس میں دین کی گہری سمجھ رکھنے والے بہت ہیں, قلیل خطباؤہ, اور بیان بازی کرنے والے کم ہیں. خطبہ دینے والے, لمبا لیکچر دینے والے, بیان کرنے والے کم ہیں, لیکن دین کی گہری ان ڈیپتھ نالج رکھنے والے بہت زیادہ ہیں. قلیل سؤالہ, پوچھنے والے کم ہیں, کثیر معطوہ, پوچھنے والے کم ہیں, جواب دینے والے زیادہ ہیں. کیونکہ ہر ایک کے پاس بہت علم ہے, نبی کی تربیت میں پلے ہوئے. العمل فیہ خیر من العلم, اس دور میں عمل کرنا علم سے زیادہ بہتر ہے. سب کو تو معلوم ہے, اب عمل کرو, معلومات تو ہے, اب عمل کرو, عمل پہ زیادہ دھیان دو. آگے کیا ہونے والا ہے, وسیاتی زمان, ایک زمانہ آنے والا ہے, قلیل فقہاؤہ, جس میں دین کا گہرا علم رکھنے والے کم ہو جائیں گے, کثیر خطباؤہ, بیان دینے والے بڑھ جائیں گے. دین کا گہرا علم کم اور لیکچر دینے والے بڑھ گئے. ہر آدمی چار باتیں یاد کر کے شروع ہو گیا, لسن ٹو می, مجھ کو بھی آتا ہے, میرے پاس بھی یوٹیوب اکاؤنٹ ہے, मेरे पास भी कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे पास भी सब व्हाट्सएप चैनल है, तो हर आदमी बोलने वाला बन जाएगा। तो आपने फरमाया कलीलुल फुकहाउ कसीरुल खुतबाउ, जिसमें दीन का गहरा इल्म रखने वाले कम होंगे और बयानबाजी करने वाले बढ़ जाएंगे, कसीरुन सुआलुहु और बहुत ज्यादा होंगे वो लोग जो पूछने वाले होंगे, इनके सवालात होंगे, लेकिन कलीलुल मुअतोहु जवाब देने वाले कम हो जाएंगे, बहुत कम होंगे जो जवाब दे सके, सही जवाब दे सके, और पूछने वालों की भरमार हो जाएगी। अल इल्मु फीही खैरुम मिनल अमल, उस दौर में इल्म की अहमियत अमल से बढ़ जाएगी। उस दौर में अमल गैर जरूरी होगा ऐसा नहीं है, उस दौर में प्रायोरिटी इल्म को होगी, क्योंकि इल्म के बगैर अमल भी सही नहीं हो सकता है, ये नहीं कि अमल छोड़ के इल्म में लग जाओ, नहीं, लेकिन उस जमाने में इल्म पे ध्यान देना बहुत जरूरी होगा, इसलिए कि गलत इल्म आएगा आदमी गुमराह हो जाएगा। ये नहीं कि आदमी कहीं से भी इल्म ले ले और अमल करने लगे, नहीं, उसमें इल्म पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए फरमाया अल इल्म फीह खैरुम मिनल अमल, उस दौर में इल्म अमल के मुकाबले में ज्यादा बेहतर होगा। इसको इमाम तबरानी ने अपनी किताब मुसनद शामीन में जिक्र किया है और ये रिवायत असहिया में मौजूद है और हसन दर्जे की है। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि कोई आदमी बहुत बयान देने लगे तो वो आलिम होता है, नहीं, यहां पे क्या कहा गया कि कलीलुन फुकहाउ, फुकहा कम होंगे और खुतबा ज्यादा होंगे। मालूम है कि एक अलग कैटेगरी है, बयान करने वाले और इल्म वाले दोनों में फर्क होता है। जरूरी नहीं हर बयान करने वाला इल्म वाला भी हो और हर इल्म वाला बयान करने वाला भी हो, जरूरी नहीं है। बाद उलमा सिर्फ लिखते हैं, मशहूर नहीं होते हैं, होते हैं इतने सारे बोलने वाले, ठीक है, लेकिन उनके पास जो इल्म है बाजों का दूसरों के पास नहीं होता है। और बहुत सारे बयान करने वाले, उनके पास 5-10 बयान होते हैं जो रटे हुए होते हैं, उसके बाद हटा हुआ सवाल पूछा जाए तो नहीं आता। और ये भी खुशकिस्मती की बात है कि नहीं आता बोले आदमी, वो भी नहीं बोलते, आता इधर आ, मेरे को आता है, उससे क्या पूछ रहा, आलिम से मत पूछ, मुझसे पूछ, मैं थोड़ा उसको क्या करता हूं, बना के जवाब देता हूं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो आलिम और खतीब में क्या है, फर्क है। आइए देखते हैं उलमा की क्या फजीलत है। नंबर एक, सबसे अहम तरीन चीज दीन की क्या है, तौहीद। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद की गवाही के लिए अपने और फरिश्तों के साथ उलमा को जिक्र किया है। ये खुद उलमा का इकराम है कि अल्लाह अपनी गवाही के साथ और फरिश्तों की गवाही के साथ, जो अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले नाफरमानी नहीं करते हैं, अल्लाह ने उलमा को जिक्र किया है। कहां जिक्र किया है, शहीद अल्लाह, अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाही देता है, अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। कौन गवाही दे रहा है, नंबर एक अल्लाह गवाही देता है, वल मलाइकतु और फरिश्ते भी, व उलुल इल्म और इल्म वाले भी। नंबर एक गवाही किसकी, अल्लाह की, नंबर दो फरिश्ते, नंबर तीन इल्म वाले। अल्लाह, फरिश्ते, इल्म वाले, अल्लाह ने इल्म वालों को अपने और फरिश्तों के साथ में रखा है। हुक्म देने वाला, हुक्म में कोई खराबी नहीं, हुक्म मानने वाले, मानने वालों में कोई खराबी नहीं, उनके साथ इल्म वालों को अल्लाह ने जिक्र किया। और कायमन बिलकिस्त, अल्लाह ताला वो है जो अदल पर कायम है, कभी जुल्म नहीं करता है, और सारी कायनात में जिसने अदल को बाकी रखा है। ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये वो आयत है जिसमें अल्लाह ने दो बार तौहीद के कलीमे का जिक्र किया है। वो एक ही माबूद है, उसके सिवा और कोई माबूद नहीं। अल अजीजुल हकीम, जबरदस्त, गलबे वाला, हिकमत वाला। गलबे का तकाजा है कि पकड़े, हिकमत का तकाजा है ढील दे, जो चाहे करता है, जालिमों को फौरन पकड़ता है, नहीं भी पकड़ता है। तो कुदरत वाला भी है, हिकमत वाला भी है, ये नहीं कि फौरन सजा दे दे, हिकमत के तौर पर बाज़ औक़ात छूट भी देता है ताकि तौबा कर ले या और ज्यादा उसका जुर्म साबित हो जाए। तो यहां पर इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी गवाही के साथ और फरिश्तों की गवाही के साथ उलमा की गवाही जिक्र की। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 18 है। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने अंबिया के वारिस उलमा को बनाया है, ये भी उनका शर्फ है। एक तो अल्लाह के साथ गवाही, दूसरे उलमा के वारिस, ये दूसरी फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि वह इन्नल आलिम लयस्तगफिरु लहु मन फिस समावाती वमन फिल अर्द, और एक आलिम اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جو آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں سب. حت الحیتان فی الماء، الحوت مچھلی، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ عالم کی مغفرت کر. تو عالم کے لیے ساری مخلوقات، آسمان اور زمین اور پانی، بچا کیا پھر؟ آسمان، زمین اور پانی، ان کے لیے سب مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اور وفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودہویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے. اب آپ سائنس کا نقطہ یہاں نہ لائیں کہ ستارے بڑے کے چاند آسمان میں کیا بڑا دکھتا، تو وہ اس کے حساب سے اس زمانے میں سمجھایا جا رہا ہے. آسمان میں دیکھنے سے ستارے جھلمل کرتے ہیں، کلیئرٹی اس میں نہیں ہوتی ہے. وہ ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ بہت نور والے، لیکن ابھی تو ہم کو دکھ رہا نہیں نا، لیکن چاند سٹیبل لائٹ اور دیکھ کے کتنا اچھا لگتا ہے. تو انسان کسی کو بھی خوبصورتی کے اعتبار سے تشبیہ دیتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ چاند سب اچھا ہے میرا، ستارے سب اچھا نہیں بولتا ہے. آگ کا ستارہ ہے ٹھیک ہے، لیکن چاند سب اچھا ہے میرا. کیوں؟ خوبصورتی کے لیے چاند کی تشبیہ دی جاتی ہے، اور بھی تشبیہ دیتے ہیں لوگ. بہرحال تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ چاند کی جیسے کامل چاند ہوتا ہے، اس کی فضیلت جیسے ستاروں کی روشنی کے مقابلے میں ہم کو دکھائی دیتی ہے، وہ ایک دم آؤٹ سٹینڈنگ لائٹ دکھائی دیتی ہے، وہ سب سے ہٹ کے دکھائی دیتا ہے رات میں، اندھیرے میں. اندھیرے کی تشبیہ دی، دن کی نہیں دی ہے. اندھیرے میں وہ روشن دکھائی دیتا آسمان میں دوسری روشنیوں کے مقابلے میں. تو ایسے ہی عالم ہوتا ہے دنیا کی گمراہیوں کے اندر، اس بگڑے ہوئے ماحول کے اندر، اس اندھیرے میں جہالت کے، عالم نور کے اعتبار سے ایک دم سٹیبل نور ہے. تو کہا کہ ایسی فضیلت عالم کی ہے، کس پہ؟ عابد پر. اس کے پاس بھی نور ہے لیکن جھلمل ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے. کس کے؟ عالم کے علم کی ضرورت ہے. تو عابد جو ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے والا، وہ کہے بھائی بہت علم نہیں چاہیے ہم کو، نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، بس اس پہ چلیں گے، جتنا چاہیے تھا اتنا لے لیا، اب عمل کرو. دوسرا وہ آدمی جو نہیں، گہرا علم چاہیے امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے، عبادت تو کریں گے لیکن خالی وقت ایکسٹرا نفل عبادت میں لگیں گے. تو آپ نے کہا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وہ ان العلماء ورثت الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ علماء کے پاس آتا ہے، ان میں تقسیم ہوتا ہے، تو انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء اپنے بعد وراثت میں دینار اور درہم، سکے اور پیسے نہیں چھوڑتے ہیں. انما ورثوا العلم، بلکہ انبیاء اپنے بعد علم کی وراثت چھوڑ جاتے ہیں. فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، لہذا جس نے انبیاء کی یہ وراثت لی اس نے ایک بہت قیمتی چیز کا حصہ سمیٹ لیا. تو عالم دولت سمیٹنے والے نہیں ہوتے ہیں، عالم اس علم کو سمیٹنے والے ہوتے ہیں جو انبیاء اپنے بعد چھوڑ جاتے ہیں. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء کو حدیث میں انبیاء کے وارث قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر تین، علماء اور عام مؤمنین میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ ظاہر بات ہے، لیکن دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ درجات کو اونچا کرتا ہے. رفع درجتہ، عربی میں جب کہا جائے اللہ نے اس کا درجہ اونچا کیا، رفع درجتہ کہ درجہ اونچا کرنا. تو اللہ تعالیٰ درجے اونچے کرتا ہے کن کے؟ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے. لیکن آگے کیا کر رہا ہے؟ والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ بھی جو علم والذین اوتوا العلم، جو علم دیے گئے ان کے درجات کو اللہ اونچا کرتا ہے. تو کیا علم والے ایمان والوں میں نہیں آتے ہیں؟ علم والے ایمان والوں میں ہیں نا، کیا یہ بولیں گے ہم ایمان والے ہیں اور علماء الگ ہیں؟ علم والے تو وہ تو زیادہ ایمان والے ہوں گے، لیکن اللہ نے عام ایمان والوں سے کاٹ کے کس کو ذکر کیا؟ علم والوں کو، ان کی فضیلت کی وجہ سے. تنزل الملائکہ والروح، تو ملائکہ اللہ نے ذکر کیا، ملائکہ، لیکن اس کے ساتھ کس کو ذکر کیا؟ روح کو. روح کون ہے؟ جبریل. لیکن عام فرشتوں سے الگ کر کے جبریل کو کیوں ذکر کیا؟ فضیلت کی وجہ سے. تو عام لوگوں سے ہٹا کر، عام فرشتوں سے ہٹا کر جبریل کو الگ ذکر کیا ہے. یہاں بھی عام ایمان والوں سے ہٹا کر اللہ تعالی نے کس کو ذکر کیا؟ ایمان والوں کو. علماء نے کہا جب اللہ نے عام ایمان والوں سے ہٹا کر علماء کے درجات کے بلند کرنے کا ذکر کیا ہے، ان کا مرتبہ عام ایمان والوں سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے نمبر ایک، معرفت کے اعتبار سے علم زیادہ ہے، اللہ کو شریعت کو زیادہ پہچانتے ہیں، اس اعتبار سے ان کا ایمان زیادہ ہوگا دوسروں کے مقابلے میں. نمبر دو، گائیڈنس، رہبری کے اعتبار سے ثواب ان کا بڑھے گا. جنت کے درجات ان کے اونچے کیوں ہوں گے؟ جنت کے درجات دو وجہ سے اونچے ہوتے ہیں، ایک ایمان کی وجہ سے، دوسرے نیکیوں کی وجہ سے. ایمان چونکہ اللہ کی پہچان اور شریعت کی معرفت، دین کی معرفت، قرآن و سنت کی معرفت زیادہ ہے، ایمان کا لیول ان کا ہائی ہوگا، یہ زیادہ سمجھیں گے اللہ کی بات کو، ایمان اور بڑھے گا. نمبر دو، نیکیاں بڑھیں گی. کیوں؟ مولوی صاحب یہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، زکات دینے کا کیا طریقہ ہے، ایسا کرو. تو جتنے لوگوں کو یہ رہبری دے رہے ہیں، جو آدمی دوسروں کو رہبری دیتا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، تو عمل کرنے والے کا ثواب اس کو مل رہا ہے. تو یہ اکیلا عمل اپنا تو کر رہا ہے، لیکن پچاس لوگوں کو جب یہ گائیڈنس دے رہا ہے تو ان کی نیکیاں بھی کس کو مل رہی ہیں؟ اس کو. تو نیکیاں بھی کیا ہو گئی؟ اس کی بڑھ گئی. تو اس کی نیکیاں بھی بڑھ گئی. تو ایمان و عمل دونوں کے اعتبار سے اونچا ہو گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ درجات کو بڑھاتا ہے ایمان والوں کے بھی، اور خصوصاً ان لوگوں کے جو تم میں سے علم دیے گئے ہیں. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ عام ایمان والوں پر علماء کا درجہ زیادہ ہے. اور آگے آئیے، ایک خاص حدیث میں عابد اور عالم کی فضیلت بہت بڑی بیان کی گئی ہے. ایک وہ آدمی جو علم حاصل کرتا ہے گہرائی کے ساتھ، دوسرا موٹا موٹا علم حاصل کر کے عمل میں، عبادت میں لگ جائے، دونوں میں کون افضل ہے؟ وہ جو اپنا عمل کرتے ہوئے گہرا علم حاصل کرے، یا موٹا موٹا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرتا رہے، دونوں میں کون بہتر ہے، کیا فضیلت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناک. اتنی بڑی فضیلت ہے یہ کہ آدمی اس میں تصور نہیں کر سکتا ہے. ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا مسلمان پر. میری سے مراد کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک عابد اور ایک عالم میں مرتبے کا اتنا بڑا فرق ہے جیسے نبی اور ایک عام امتی کے مرتبے میں فرق ہے. اتنا بڑا دونوں میں اتنا گیپ ہے، اتنا فرق ہے. تو فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت ایک عام ادنا مسلمان پر ہے. اور ان اللہ عز وجل وملائکته، یقینا اللہ عز وجل اور اس کے فرشتے، واہل السماوات والارض، اور آسمان و زمین والے، حتی النملت فی جحرها، یہاں تک کہ وہ چونٹی جو اپنے بہ ہے، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلی جو پانی میں ہے، ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير، لوگوں کو خیر سکھانے والے پر اللہ، اس کے فرشتے، آسمان والے، زمین والے، سمندر کی مچھلیاں اور چونٹیاں، سب ان کے لیے ان پر صلات بھیجتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرتا ہے، برکت نازل کرتا ہے، فرشتے مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، ساری مخلوقات ان کے لیے دعا کرتی ہے. کس کے لیے؟ علی معلم الناس الخیر، وہ انسان جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. تو بلا شبہ جب اتنے لوگ مل کے دعا کریں گے, آسمان والے, زمین والے اور پانی والے اور چونٹی بل والے سب کے سب اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, کیسے مغفرت اس کی نہیں ہوگی ہے. تو اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے, کس کا؟ عالم کا. نمبر پانچ, گہری باتیں, دین کی گہری باتیں وہ لوگ ہی سمجھتے ہیں جن کو گہرا علم ملا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ مثالیں ہیں قرآن میں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, اور ان مثالوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم دیے گئے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا, عَقَلَ کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا, اَفَلَا تَعْقِلُونَ, کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو یہ وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم دیے گئے ہیں, علم والے ہیں. تو معلوم ہوا کہ قرآن کی مثالیں سمجھنے کی صلاحیت علم والوں میں ہوتی ہے, ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے. یہ فضیلت ہے علماء کی. بعض اوقات آدمی کہتا ہے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کا ٹرانسلیشن میرے پاس ہے, ورڈ ٹو ورڈ میرے پاس ہے, اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, تفسیر کی ضرورت نہیں, عربی آ رہا ہے, اب سب سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ دھوکہ ہے. بعض اوقات لفظ ادھر ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب سمجھنے کے لیے تفسیر دیکھنی پڑتی ہے. ورنہ آپ کہیں گے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور مرد اور چور عورت, کاٹو ان کا ہاتھ. تو بولیں گے دیکھو اللہ نے کہا کاٹو. اب آپ کی دکان میں سے کسی نے چوری کی, کپڑے کی دکان آپ کی ہے, یا کچھ لائبریری میں سے آپ کی کتاب چوری کی, اب آپ نے پکڑا ہاتھ اور کہا لاؤ چھری کاٹو, تو قرآن میں تو حکم ہے اللہ کا. ایسی بہت ساری باتیں احکام کی, عقائد کی, امثال کی, اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو پڑھنے میں لگتا ہے کہ ہم کو اللہ نے کہا کاٹو ہاتھ, اس کا کس کو, گورنمنٹ کا ذکر کہاں ہے یہاں پہ؟ لیکن خطاب پوری امت سے ہے, اور امت میں نفاذ کے لیے سلطان ہونا چاہیے, اس کا پاور ہونا چاہیے. مسلمانوں کا حاکم اس کا احکام کا اجرا کرے گا, اس احکام کی کا نفاذ کرے گا. لہذا بعض اوقات آدمی صرف ترجمہ پڑھ لیتا ہے اور مفتی بن جاتا ہے, یہ جہنم کے لیے شارٹ کٹ ہے, یہ جہنم کے لیے شارٹ کٹ ہے. گہرے علم کے بغیر آدمی دین میں بولے یہ جائز نہیں ہے. قرآن کی آیت وفاکہتن وابا, وفاکہتن وابا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا مطلب اس کا ذرا بتائیے, کہا کہ ایو سما ان تضلنی و ایو ارض ان تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ تعالی ما لم اعلم, کون سا آسمان مجھ کو سایہ دے گا, کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی جب اللہ کی کتاب میں میں ایسی بات کہوں جو نہیں جانتا. آج ہم لوگ کیا ہیں, تو چپ میں بولتا, آج یہ حال ہو گیا ہے. واٹس ایپ پہ آپ دیکھیے کسی گروپ میں اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, کسی کو کوئی بولنے دیتا نہیں, ان کا بس چلے تو گلا دبا دیں ایک دوسرے کا. ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, انہیں تو بس علم والے ہی سمجھتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی بہت ساری باتیں علماء سمجھتے ہیں. اسی طرح سے مشکل چیزوں کو بھی علماء کے پاس پیش کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہر آدمی ان کو نہیں سمجھ پاتا ہے, سمجھانے کے بعد اس کو سمجھ میں آتا ہے. جیسے آپ کا بیٹا چھوٹا ہے, وہ ساری باتیں نہیں سمجھتا ہے, اس کو آپ سمجھاتے ہیں تب جا کے سمجھ میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہلن یا قوم, اے لوگو ذرا رکو, ذرا آہستہ سے, بہذا, آپ نے دیکھا لوگوں کو لوگ بحث اور حجت بازی کر رہے ہیں, تب آپ نے کہا بہذا اہلکت, اہلکت الامم من قبلکم, یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پچھلی امتیں ہلاک ہو گئی. کیوں؟ باختلافہم علی انبیائہم, اپنے نبیوں کے مقابلے میں آپس میں اختلاف کرنے کی وجہ سے. وضربہم الکتب بعضہا ببعض, اور اللہ کی کتابوں کو آپس میں ایک حصے کو دوسرے حصے سے ٹکرانے, یا آیت اس سے ٹکراری, دونوں بھی آیتیں غلط, نعوذ باللہ, یہ حدیث اس سے ٹکراری, دونوں بھی حدیث غلط, یہ حدیث اس آیت سے ٹکراری, حدیث ہم نہیں مانیں گے, یہ آیت بھی ہم نہیں مانیں گے, جہالت. آج پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ حدیث ہم نہیں مانتے جو قرآن سے ٹکراتی ہے. یہ اصول نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. یہ اصول نہ قرآن میں نہ حدیث میں. تجھ کو لگ رہا ہے نہیں نہیں دونوں میں میل ہے, دونوں ٹکرا رہے ہیں, لیکن ذرا تو اپنا سر عالم سے ٹکرا سمجھ میں آئے گا. تجھ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن علم ہوتا تو سمجھ میں آتا ہے. ایسی کئی مثالیں جس کا وقت ابھی نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو ہم کتاب و سنت کے سلسلے میں جب گفتگو کریں گے انکار حدیث پر تب دیکھیں گے. وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ, اور اللہ کی کتاب کے حصوں کو آپس میں ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹری ثابت کرنے سے ہلاک ہو گئے. ان القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا, قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو جھٹلائے, بلکہ بل يصدق بعضه بعضا, بلکہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے, اس کو سچا ثابت کرتا ہے. ایک آیت آپ نے یہاں پڑھی, دوسری آیت یہاں پڑھی, تو اس آیت سے اس آیت کی تائید ہوتی اور سپورٹ اس کو ملتا ہے. اور آپ نے فرمایا فما عرفتم منه, جو بات قرآن کی تمہاری سمجھ میں آ جائے فعملوا به, اس پر عمل کرو. وما جہلتم منه, اور قرآن میں سے جو چیز تم کو نہ سمجھے فردوه الى عالمه, تو اس کو قرآن کے جانکار کے پاس پیش کرو. کیا کہا؟ قرآن کے جانکار کے پاس پیش کرو. آج کل ہمارے لوگ کہنے لگے قرآن کی ہر بات سب کو سمجھ میں آتی ہے, وہ قرآن کی ہر بات سب کو سمجھ میں آتی ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ, ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر رکھا ہے تو ہے کوئی نصیحت کا لینے والا؟ صحیح ہے, یہ نصیحت کے بارے میں ہے, احکام اور امثال کے بارے میں نہیں ہے. سمجھیں, ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے. قرآن میں کئی حصے ہیں, ایک حصہ عقائد کا, ایک حصہ احکام کا ہے, امثال ہیں, قصص ہیں, نصیحت اور آخرت جنت جہنم وغیرہ سب حصہ ہے اس کا. وہ حصہ جو ڈانٹ اور نصیحت کا ہے وہ سب کے لیے آسان ہے, لیکن اس میں کچھ حصے ایسے بھی ہیں جو اس میں گہرا علم ہے, غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے. لہذا کہا کہ جو قرآن کا حصہ تم کو نہیں سمجھے وما جہلتم منہ فردوہ الی عالمہ, قرآن کے ایکسپرٹ علم رکھنے والے کے پاس اس کو پیش کرو, وہ سمجھائے گا تم کو. تو یہ امام احمد کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے. اسی طرح سے قرآن میں ہم کو حکم ہوا ہے کہ جو چیز ہم نہیں جانتے ہیں وہ علم والوں سے پوچھیں, علم والوں سے پوچھیں. اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے, اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے, یہ علماء نے کہا ہے یہ اہل علم ہے. اصلاً اہل ذکر یہاں مراد یہود و نصارہ ہیں جن کو پچھلی کتابوں کا علم دیا گیا تھا. یہ نبی انسان ہے, تم کو اعتراض ہے؟ فرشتہ ہونا چاہیے تھا. اہل ذکر سے پوچھو, یہود سے پوچھو, نصارہ سے پوچھو, جن کو پچھلی کتابوں کا علم دیا گیا تھا. پچھلے جتنے نبی آئے ان کی کتابوں میں سب کے سب انسان تھے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا اہل ذکر سے پوچھو, یعنی کتاب کا علم رکھنے والوں سے پوچھو, اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والوں سے پوچھو. تو جب یہود و نصارہ سے پوچھا جا سکتا ہے ان کی کتاب کے سلسلے میں کہ یہ نبی کیسے, یہ مشرکین کو کہا جا رہا ہے, تو ایک مسلمان اللہ کی کتاب قرآن کا علم رکھنے والے سے نہیں پوچھے گا؟ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی علم نہ رکھے, ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے پوچھو, علماء سے پوچھا جائے. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عوام کو علماء کے تابع کیا گیا ہے. جو بھی چیز نہیں معلوم ہے وہ کن سے پوچھیں؟ علماء سے پوچھیں. ایک آدمی بعض اوقات کتاب میں بہت ڈھونڈتا ہے, نہیں ملتا ہے, عالم سے پوچھتا ہے, عالم بولتا فلاں کتاب میں فلاں پیش پہ ہے, وہ اس کتاب میں, اچھا تو بہت ڈھونڈا میں تو یہ سمجھ رہا تھا بخاری میں ہے, بخاری میں نہیں وہ مسلم میں ہے, اچھا صبح تک ڈھونڈ رہا تھا, پوچھ لیتے, ایک فون کر لیتے. تو عالم علم کو آسان کرتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر عالم ہر مسئلے میں صحیح ہو, ضروری نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ نہ کہیں کہ عالم ہی کی ضرورت نہیں. کسی سے آپ پوچھے ڈرائیور صاحب آپ کا کبھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ بہت ہوئے. تو بولے اترتا میں گاڑی میں سے, ڈاکٹر صاحب آپ کا آپریشن فیل ہوا، ہاں بولے ہمارا آپریشن مت کرو، کھانا آپ کا کبھی بگڑا بیوی مت بنا، اب ہوٹل سے لائیں گے، ہوٹل والا میرا بھی بگڑا، پھر کیا کریں گے پیڑ سے پھل توڑ کے کھائیں گے؟ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن اس کو پورا غلط نہیں بناتی ہے۔ تو آدمی کہتا ہمارے سے غلطی ہو رہی تو پھر عالم سے بھی غلطی ہوتی، پھر ہم بھی غلط وہ بھی غلط، پھر اس لیے ہم عالم سے نہیں پوچھتے، غلطی تو سب سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے اس سے بھی غلطی ہوتی ہے تو اس سے بھی ہوتی ہے، لیکن تیری غلطی زیادہ ڈینجر ہے، اس کو معلوم ہے غلطی ہوئی تو کیا کرنا، تجھ کو نہیں معلوم ہے۔ نماز میں اب بھول ہو گئی، رکعت میں گڑبڑ ہو گئی، اب عالم سے گڑبڑ ہوئی لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ اب سجدہ سہو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اب اس کو معلوم نہیں، اب یہ کھڑا کا کھڑا ہی ہے، اب آگے کیا کروں، جبریل آئیں گے ہم، اب اس کو نہیں معلوم ہے، کیا کرے گا، ویسی پڑھ لے گا نماز، پھر جا کے عالم سے پوچھے گا۔ تو عالم کو مسئلہ، اس سے غلطی ہوتی ہے لیکن غلطی کے ساتھ اس کے پاس حل بھی ہوتا ہے اگر واقعی وہ عالم ہو، اگر واقعی وہ قرآن و سنت کا عالم ہو، اس کو معلوم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ اسی طرح سے علماء کا وجود گمراہی سے حفاظت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا، قبضا سمیٹ لینا، اٹھا لینا، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح سے نہیں سمیٹے گا کہ تم سے چھین لے، نزع بولتے ہیں نزع کی حالت میں نکال لینا، تو اللہ تعالیٰ علم کو تم سے چھین نہیں لے گا، ينتزع من العباد، ایسا نہیں کرے گا کہ بندوں سے علم کو اچانک چھین لے کہ بندے بھول جائیں وہ چیزیں جو ان کو یاد تھی، رات میں سو گئے صبح کو اٹھے کچھ بھی یاد نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، دنیا سے علم اٹھے گا تو کیسے اٹھے گا؟ آپ فرماتے ہیں ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کے ایک ایک کر کے اٹھائے جانے سے، دنیا سے ایک ایک کر کے علماء موت کے ذریعے سے کم ہوتے چلے جائیں گے اور ان کا سارا علم دنیا سے چلا جائے گا، یہاں تک کہ حتی اذا لم يبقی عالما، یہاں تک کہ جب دنیا میں اللہ عالم باقی نہیں رکھے گا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، 50% معلوم 50% نہیں معلوم، آدھا مسئلہ معلوم، مشین کھولنا معلوم، فٹ کرنا معلوم نہیں، آپریشن میں پیٹ کھولنا معلوم لیکن آتڑیاں واپس رکھ کے سب صحیح کرنا معلوم نہیں، تو آدھا معلوم آدھا معلوم نہیں، تو معلوم ہے نا، تو گلاس کیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، آپ کو چاہے تو آپ آدھا خالی بول سکتے، آدھا بھرا ہوا ہے بول سکتے، تو اب اس کو کیا بولنا، آدھا عالم بولنا کیا آدھا جاہل بولنا، آپ کے اوپر کیا بولیں، تو آدھا عالم زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ پورا جاہل کیا ہوتا، اپنے کو تو نہیں معلوم بابا، تو عالم سے پوچھنا پڑے گا، لیکن آدھا عالم کیا ہوتا، آدھا مسئلہ میں بتاتا ہوں، آدھا تو اپنے حساب سے جو بھی کرنا ہے کر، تو آدھا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حتی اذا لم يبقی عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، جب عالم باقی نہیں رہیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا اور ان سے فتوے پوچھیں گے، فافتوا بغیر علم اور بغیر علم کے وہ فتوا دیں گے۔ اصل مصیبت یہ ہے، اصل مصیبت کیا ہے، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتوا دیں گے، فضلوا واضلوا، یہ جو حصہ ہے یہ بہت اہم ہے، فسئلوا فافتوا بغیر علم وضلوا واضلوا، نمبر ایک، لوگ ایسے لوگوں سے پوچھیں گے جو علم والے نہیں تھے، پہلی غلطی، معلوم ہے یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، پوچھنا کس سے چاہیے، فسألوا اہل ذکر، علم والوں سے پوچھو، جس کے پاس علم ہے اس سے پوچھو، اب یہ پہلی غلطی یہ کریں گے، ایسے لوگوں سے پوچھیں گے جو کیا ہوں گے، جاہل، اندھوں میں کانا راجا، ہمارے کہاوت ہوتی ہے نا، تو یہ معاملہ ہے، ان سب میں ان کو کچھ نہیں آتا، اس کو تھوڑا آتا تو یہ سردار، اب وہ سب کو برباد کرتا ہے۔ تو فسئلوا، اب یہ کیا کریں گے، دوسری غلطی، یہ پہلی غلطی، جاہل سے پوچھنا، کم علم سے پوچھنا، نمبر دو، یہ بغیر علم کے فتوا دیں گے، یہ دوسری غلطی، اور نتیجے میں کیا ہوگا؟ دو پرابلم ہوں گے، یہ خود بھی فضلو غلط فتویٰ دے کے خود کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ. وضلو غلط فتویٰ دے کے دوسروں کو بھی کیا کریں گے؟ گمراہ. تو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. فضلو خود گمراہ ہوں گے، اضلو دوسروں کو گمراہ کریں گے. تو یہ بغیر علم کے جب لوگ ایسے لوگوں سے سوال پوچھیں گے اور بغیر علم کے جب لوگ جواب دیں گے، وہاں سے ساری مصیبت شروع ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ علماء کا دنیا سے جانا یہ گمراہی کا سبب بنے گا، اور علماء کا وجود جب تک دنیا میں رہے گا گمراہی نہیں آئیں گے، گمراہی غالب نہیں ہوگی. علماء ہمیشہ رد کرتے رہیں گے غلط عقائد کو، غلط رسم و رواج کو، حلال و حرام میں غلط چیزوں کو. علماء ہمیشہ سنت بدعت واضح کرتے رہیں گے، شرک توحید واضح کرتے رہیں گے، صحیح غلط بتاتے رہیں گے. لیکن جب دنیا سے علماء چلے جائیں گے اور پھر وہی لوگ بچیں گے کہ میرے خیال میں ایسا ہے، تو پھر وہ اپنے خیالات سے سب کو کیا کریں گے؟ ضلالات میں لے جائیں گے، میرے خیالات سب کو گمراہی میں لے جائیں گے. تو اس طرح سے علم کے بغیر رہبری لوگوں کو گمراہ کریں گے. تو علماء کا وجود گمراہی سے حفاظت ہے. اس لیے کیا کہا؟ اب یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے کیا، اذا لم يبقی عالما. اب وہ لوگ سوچیں جو کہتے ہیں کہ جو جتنا جانتا ہے اتنے کا عالم ہے، تو یہاں عالم کی اصطلاح ہے نا اسلام میں، کچھ عالم ہوتے ہیں باقی عالم نہیں ہوتے ہیں. ہاں آپ یہ نہ سمجھیں کہ جس کے پاس ڈگری ہے وہی عالم ہے، یا وہ عالم واقعی ہے. اس کو پوچھیں کتنے پرسنٹیج ہے تیرے، 45، یعنی 55 نہیں معلوم اس کو اور 45 معلوم ہے. کیا سیکھا؟ فلانی کی دلیل بتاؤ نہیں معلوم، اس کی دلیل بتاؤ نہیں معلوم، اس کی دلیل بتاؤ نہیں معلوم. کیا معلوم؟ نہیں معلوم یہ معلوم. تو بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہوتی لیکن جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، اور بعض جب فارغ ہو جاتے ہیں تو دنیا میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ جو بچہ کو چل لے کے آئے تھے ایک گلاس میں وہ بھی گرا دیتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ نہیں کہ ڈگری غلط ہے، ڈگری ہونا چاہیے اور وہ عالم ہے، لیکن ڈگری پر قناعت غلط ہے. کہ کوئی آدمی کہے کہ ہمارے پاس ڈگری تو ہم عالم ہیں، علم نہیں ہے تو عالم نہیں ہے. تیرے پاس ڈگری ہے، تیرے پاس ڈگری لیکن علم نہیں ہے. لہذا ایک آدمی واقعی عالم وہ ہے جس کے پاس کیا ہو؟ علم ہو. عالم کا لیبل ہے، بغیر علم کے فتویٰ دے گا خود گمراہ ہوگا، دوسروں کو گمراہ کرے گا. حقیقی عالم وہ ہے جو علم ہی کی بنیاد پر بات کرے. عالم سے تعلق، اس کے ساتھ صحبت لعنت سے حفاظت ہے. عالم سے تعلق اور اس کے ساتھ صحبت لعنت سے حفاظت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان الدنیا ملعونہ، خبردار دنیا لعنت کی جگہ ہے، لعنت کا سبب ہے. کیا ہے؟ لعنت کا سبب. ملعون ما فیہا، اور دنیا میں جو کچھ ہے سب لعنت کا حقدار ہے، سب لعنت کا سبب ہے. الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم. ایک دو تین چار. تو کیا کہا؟ کہ دنیا میں سب کیا ہے؟ الا ان الدنیا ملعون، دنیا ملعون ہے، لعنت کا سبب ہے. اس میں جو ہیں سب ملعون ہیں. ہم سوچیں گے ہم لوگ بھی دنیا میں ہیں. ٹھہرو، آگے بات آ رہی ہے. اب اپنے کو لعنت سے بچنا ہے تو کچھ تو اس کا حل نکالنا پڑے گا. کہیں نہ کہیں ہم کو فٹ ہونا چاہیے، ورنہ سارے ڈبے پانی میں گرنے والے ہیں. ٹرین کے یہ چار ڈبے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کیا ہیں. الا ذکر اللہ، ہاں مگر لعنت سے بچا ہوا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. وما والاہ، اور جو اس سے جڑا ہو. اور وعالم او متعلم، اللہ کا ذکر نمبر ایک، ذکر نمبر دو، جو ذکر سے جوڑے، جو ذکر سے قریب کرے، اللہ کے ذکر سے جو قریب ہو. اور تیسرا عالم، اور چوتھا طالب علم. یہ کیا ہیں؟ لعنت سے بچے ہوئے ہیں. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سارے علوم کا مقصد اللہ کی یاد ہے، سارے اعمال کا مقصد اللہ کی یاد ہے. تو یا تو براہ راست اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر آدمی بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا ہے، یا وہ اعمال جو اللہ کی یاد کی طرف لے جاتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض واقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے. سارے اعمال کا مقصود اللہ کی یاد ہے، یا پھر وہ کام، یا تو اللہ کی یاد یا وہ کام جو اللہ کو یاد دلاتے ہیں. تو یہ ہو گیا نمبر ایک. نمبر دو، دو حصے اس میں، پہلے میں دو دوسرے میں دو، یا تو پھر آئیں بے علم، جو علم سکھانے میں لگا ہوا ہے، امت کی رہبری میں لگا ہوا ہے، یہ لعنت سے بچا ہوا ہے، یا پھر وہ جو اس علم کو لینے میں لگا ہوا ہے، یہ بھی لعنت سے بچا ہوا ہے. تو یا تو آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا بنے، یا ایسے اعمال میں مشغول ہو جو اللہ کو یاد دلائیں، یا پھر وہ علم حاصل کرنے والا ہو یا علم سکھانے والا ہو، ان میں سے کچھ بھی نہیں تو وہ لعنت کا حقدار ہے. اللہ کی یاد یا وہ عمل جو یاد دلائیں اللہ کو، یا پھر علم دینا یا علم لینا، چار میں سے کوئی ایک بنے آدمی، ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو لعنت کا حقدار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لعنت کیا ہے؟ لعنت اللہ کی رحمت سے دوری ہے. لعنت کا مطلب رحمت سے دوری. اور رحمت سے دوری کب ہوتی ہے؟ دیکھیے، غفلت فسق پیدا کرتی ہے، اور فسق اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہے. نمبر ایک کیا ہوتا ہے؟ غفلت. وہ کیا پیدا کرتی ہے؟ فسق. اور فسق آدمی کو اللہ کی لعنت کا حقدار بناتی ہے. آدمی غافل ہو جاتا ہے، غافل ہوتا ہے، آخرت کو بھولتا ہے، اللہ کو بھولتا ہے، گناہ میں چلا جاتا ہے، گناہ میں جاتا ہے، لعنت کا حقدار بنتا ہے. تو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ انسان کو غافل کرتی ہیں، مال، دولت، دنیا، جائیداد، یہ سب چیزیں، آدمی ان کے دھوکے میں آ کے اللہ کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، گناہوں میں پڑتا ہے، حرام میں لگ جاتا ہے، اور نتیجے میں اللہ کی لعنت کا حقدار بن جاتا ہے. لیکن اگر اللہ کو یاد رکھے، یا اعمال میں لگے، یا علم میں لگے، لینے دینے کے اعتبار سے، تو لعنت سے بچ جائے گا. لہذا یہ جو دینی مجالس ہیں یہ بھی لعنت سے حفاظت کا کیا ہے؟ ایک سبب اور ذریعہ ہے. اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو یہ آخری بات تھی جو اس سلسلے میں یاد رکھنے کی تھی، کہ علم میں مشغولیت اور علم سکھانے میں مشغولیت، علم لینے میں مشغولیت، یہ اللہ کی لعنت سے حفاظت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں لعنت سے محفوظ رکھے، اور علم و عمل کا جامع بنائیں، اور ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. اختصاراً دو تین چیزیں میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. نمبر ایک، ہمارے بعض احباب جو ذمہ داران ہیں، جو پورے پروگرام کی تشکیل کرتے ہیں، جو سب سیٹ کرتے ہیں، ان لوگوں نے کہا ہے کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں مرد حضرات، تو آنے والے اس حصے میں بیٹھنے کی بجائے ابتدا میں اس حصے میں بیٹھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ باہر سے آنے والا دیکھتا ہے جگہ پوری فل ہے. اچھا، وہ اتنے بڑے جگر والا نہیں کہ اتنا کراس کر کے آئے، کیونکہ سب اس کو دیکھتے ہیں. اگر وہاں کی وہاں اس کو جگہ مل جائے تو پیچھے کے پیچھے بیٹھ سکتا ہے. بعض لوگ اندر آنے اور کراس کر کے جانے کو بہت شرماتے ہیں، کیونکہ ساری نگاہیں ان کے اوپر جب ہوں گی تو گھبراہٹ ہوتی کہ سب اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آدمی تھوڑا سا آکورڈ فیل کرتا ہے، پینک ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے وہ جو حصہ ہوتا ہے وہ فرض نہیں ہے، یہ کوئی وہاں بیٹھے تو گناہ بھی نہیں ہے. اگر آدمی یہاں بیٹھا کرے شروع میں تو بہتر ہے، تاکہ آنے والوں کے لیے بیٹھنا وہاں سے آسان ہو. دوسری صورت یہ کہ یہاں سے راستہ کھول دیا جائے، تاکہ کوئی آنا چاہے تو یہاں سے بھی آ کے بیٹھے، لیکن بیسک ڈیفالٹ یہی ہے یہاں سے، تو آدمی آنے والا یہیں سے آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے کہ جب ہمارا پروگرام ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر باہر نہ مشورہ کریں نہ مشاعرہ کریں، بلکہ ہم کیا کریں؟ جلدی کیمپس خالی کریں. سامنے بچیوں کا ہاسٹل ہے، اور کیمپس والے جو ذمہ داران ہیں ان کی گزارش ہے کہ آپ لوگ جتنا جلدی کیمپس کو رات میں خالی کر دیں اتنا اچھا. تو جیسے ہی ہمارا پروگرام ہو جائے بالکل جلدی سے گھر جانے کی فکر کریں، یہاں باہر کھڑے ہو کے کوئی باتیں نہ کریں، اور مختصر بات ہو جائے بس نکل جائے آدمی، لیکن زیادہ یہاں ٹھہر کے باتیں لمبی لمبی کرنا مناسب نہیں ہے. ان دو باتوں کا خاص خیال رکھیں. اور اگلے مہینے میں بھی ہمارے پروگرامز ہونے والے ہیں، اس کے پیمفلیٹس انشاءاللہ، ہمارا جو آنے والا پروگرام کے بعد والا پروگرام ہے جو اصلاح نکاح کانفرنس، جو ابھی سیزن جو آیا ہے یہ کیا ہے؟ نکاح کا سیزن ہے، تو اصلاح نکاح کے سلسلے میں ایک پروگرام ہمارا ہونے والا ہے۔ تو نکاح میں جو عام طور سے گڑبڑی ہوتی ہے، ناچ گانے اور رسم و رواج اور بہت ساری چیزیں اور دہیج اور نہ جانے کتنی خرافات اور انہیں حرام کام، تو اس کے سلسلے میں انشاءاللہ اس پروگرام میں اصلاحی باتیں کچھ سامنے آئیں گی، دولے دلہن کے لیے ہدایت بھی اس میں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو مختصر پروگرام ایک دو مجلسوں والا انشاءاللہ ہوگا، یہ آخری جمعہ کو ہوگا، میں سمجھتا ہوں 29 تاریخ اس میں آ رہی ہے، تو اس پروگرام کو اس تاریخ کو انشاءاللہ پروگرام ہوگا، تو اس میں آپ اس کی دعوت ابھی سے لوگوں کو دیں۔ اور اس سے پہلے ہمارا اگلا جو پروگرام ہے اگلے ہفتے ہوگا، آج رات عشاء بعد بھی ہماری مجلس ہوگی، عشاء بعد بھی ہماری مجلس ہوگی۔ توحید کیا ہے، اس عنوان پر ہمارا پروگرام چل رہا ہے، آج ہم توحید ربوبیت کیا ہے اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اس بات کا لحاظ رکھیں، آنے والے لوگ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اقول ھذا، استغفر اللہ لی ولکم۔